لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورت الفاتحہ تلاوت کی. یہ سورت مکی سورہ ہے اور 7 آیات پر مشتمل ہے. یہ وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں نمازوں میں, ہر فرض نماز میں, سنت و نفل نمازوں میں, رات کی نمازوں میں, دن کی نمازوں میں. اور الحمدللہ یہ قرآن عظیم ہے, یعنی ان 7 آیات میں جو باتیں بتائی گئی ہیں انہی باتوں کی تفصیل پر پورا قرآن مشتمل ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ, اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا ہے 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, پڑھی جاتی ہیں. اور قرآن عظیم, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی تفسیر سورہ فاتحہ, اور بعض علماء نے لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ سبع مثانی سے مراد 7 طویل لمبی صورتیں ہیں. بہرحال پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا کا ذکر ہے. تمام تعریف, تمام حمد و ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا رب ہے. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے, وہ مخلوق ہے, مربوب ہے. اللہ ایک اکیلا خالق, باقی پوری کائنات ما سوا اللہ. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم, لیکن یہاں عالمین جمع استعمال کیا گیا ہے مخلوق کی قسموں کے پیش نظر. 7 آسمان ہیں, 7 زمین ہیں, انسان ہیں, جن ہیں, حیوانات کی بے شمار قسمیں ہیں. مخلوق کے تنوع اور ان کے اقسام و اجناس کے پیش نظر عالمین کا لفظ استعمال کیا گیا, ورنہ لفظ عالم اللہ کے سوا ہر ایک پر بولا جاتا ہے. تو وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے, جو عالمین کا مربی ہے, جس نے تمام عالم کو, تمام کائنات کو پیدا کیا اور سب کی ضرورت اللہ نے مہیا کی اس کی حاجت اور ضرورت کے مطابق, اور انعام و اکرام سے نوازا, اور ہر مخلوق کو, خاص کر جاندار مخلوق کو اپنی مصلحتوں کو حاصل کرنے اور دنیا میں اپنی مضرتوں کو اپنے آپ سے دفع کرنے کی صلاحیت اور فکر عطا فرمائی, یہ جو اللہ کی ربوبیت عامہ ہے یہ پوری مخلوق کو شامل ہے. البتہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء متقین خاص بندوں کی خاص تربیت بھی فرماتا ہے. خاص تربیت یعنی نیکی کی توفیق اور شر سے بچنے کی توفیق, یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کبریٰ ہے. اسی لیے انبیاء و اولیاء اپنی دعاؤں کے اندر, خاص طور سے جو انبیاء کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں, اس میں ربنا کا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے کہ انبیاء کرام اللہ رب العالمین کی ربوبیت خاصہ جو ان کو حاصل تھی اس کا واسطہ دے کر اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتوں کا سوال کیا کرتے تھے. ربنا آتنا, ربنا ظلمنا انفسنا, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, رب حب لی من الصالحین. اس طرح دیکھیے دعاؤں کو, قرآنی دعاؤں کو تو اکثر لفظ رب کے ذریعہ ہے, کیونکہ اس میں بہت پیار ہے, بہت مہربانی, شفقت, اللہ کی رب العالمین کی نعمت کو حاصل کرنے کا یہ لفظ بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے. اور لفظ اللہ جو اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے, اس کا معنی ہے, اللہ کا معنی ہے معلوم, معبود, وہ ہستی جو مخلوقات کی بندگیوں کی تنہا اور اکیلا مستحق ہستی, ایسی ہستی کے لیے جس نے پوری کائنات بنائی اپنی نعمتوں سے, انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو نوازا, وہ اسی لائق ہے کہ جملہ حمد و ثنا اور تعریف و توصیف اللہ کے لیے کی جائے. حمد اللہ رب العالمین کے صفات حسنہ، اللہ رب العالمین کے افعال جو عدل اور فضل کے دائرے میں ہیں. اللہ رب العالمین کا اگر کسی کے ساتھ انعام ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اگر کوئی کسی نعمت سے محروم ہے تو یہ اس کا عدل ہے. اللہ رب العالمین کسی بھی حال میں ظالم نہیں، اور ظلم اس کی صفت نہیں. یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ بندوں میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ قاف، تیرا رب بندوں پر ظالم نہیں. تو اللہ کے جتنے افعال ہیں یا تو وہ فضل ہے، یہ فضل کی شکل میں ہم کو آپ کو حاصل ہے، یا اگر کچھ نعمت سے ہم محروم ہیں یا کسی نعمت سے محروم ہیں تو یہ اس کا عدل ہے. بہرحال کسی حال میں وہ ظالم نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفات کمالیہ اور اس کے افعال جو عدل اور فضل کے دائرے میں ہیں، اس کے سبب اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا. بہرحال یہ آیت خود بذات خود الحمدللہ توحید کی تینوں قسموں کو شامل، توحید ربوبیت تو رب العالمین کے لفظ سے ظاہر ہے، توحید الوہیت کی عبادت اللہ کا حق ہے وہ لفظ اللہ سے ظاہر ہے، اور توحید الاسماء والصفات کلمہ الحمد سے. ایسی ذات جو مقدس ہو، جس کے لیے ہر طرح کی تعریف ہو، جو تمام صفات کمالیہ سے متصف ہو، گویا کہ ہم اسی ہستی کو زیبا ہے جو تمام صفاتوں سے متصف ہے، جو اپنے بندوں کے ساتھ یا تو فضل کرتی ہے یا عدل کرتی ہے، ظلم نہیں کرتی. دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے. یہ دو وصفی نام ہے اللہ کے، اور اس میں بھی لفظ الرحمن اگر تابع ہو کر نہ آئے لفظ جلالہ اللہ کے، منفرد آئے جیسے الرحمن علی العرش استوا، تو یہاں رحمان اللہ رب العالمین پر ذاتی طور پر بولا جاتا ہے. گویا رحمان وصفی نام بھی ہے اور ذاتی نام بھی ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق پر بولا نہیں جا سکتا. لیکن جہاں اللہ کے تابع ہو کر آتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ، لفظ الجلالہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کے بعد رحمان آیا ہے، تو یہاں رحمان اور رحیم سے متی نام ہے. تو الرحمن الرحیم یہ دو مبالغے کے سے ہے، نہایت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، جس کی رحمت جملہ مخلوقات کو شامل ہے. جو عذاب و عقاب دنیا میں اگر بھیجتا ہے تو وہ بھی اذرائے شفقت و رحمت، بندوں کو چوکانے کے لیے، گناہوں سے ان کو بچانے کے لیے جھٹکے دیتا رہتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے، تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹے. رحمان اور رحیم کے تعلق سے مفسرین اور علماء نے لکھا ہے کہ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کی ذات پہ بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بندے پر بھی بولا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رؤوف الرحیم کہا ہے. اسی طریقہ سے بعض علماء نے یہ کہا کہ رحمان اللہ رب العالمین کی وہ عظیم رحمت جو دنیا میں مومنوں اور کافروں تمام کو شامل ہے، اور رحیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت رحمت جو مومنوں کے ساتھ آخرت میں ہوگی، جو مومنوں کو آخرت میں بطور خاص حاصل ہوگی، وہ رحمت مراد ہے. تو بہرحال یہ رحمان الرحیم کا لفظ اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے اندر اس کی رحمت کی امید جگاتا ہے. وہ تیسری آیت ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. وہ مالک تو آج کا بھی ہے، کائنات کا مالک ہے، ہمارا دم مالک ہے، لیکن آج دوسرے بھی مجازی مالک موجود ہیں، بادشاہ موجود ہیں، تجار موجود ہیں، گھر کا مالک، کاروبار کا مالک، فیکٹری کا مالک، ملک کا مالک، لیکن قیامت کے دن تمام ملوک تہی دست خالی ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سلنگ ہوں گے. صرف ایک اکیلا اللہ رب العالمین قیامت کے دن مالک ہوگا. اللہ فرمائے گا این الملوک، این الجبارون المتکبرون، کہاں ہے فخر و غرور کرنے والے، کہاں ہے دنیا کے تاجدار اور بادشاہ، میں انا الملک، میں اکیلا اکیلا بادشاہ ہوں گے. تو روز جزا کا مالک، اور جزا کا لفظ بتا رہا ہے کہ قیامت ہوگی اور ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ہر خیر اور ہر شر کی جزا اور سزا ہمارے سامنے آئے گی. تو یہ کلمہ اللہ رب العالمین کی عقاب سے اور اس کے عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اور ایمان بالآخرت کا تصور پیدا کرتا ہے. تو الحمدللہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت کا اظہار کہ وہ منیم ہے اور جو نعمت کرنے والا ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اور دوسری آیت الرحمن الرحیم جو اللہ رب العالمین سے ہماری رجا اور امید جوڑتا ہے، اور تیسری آیت مالک یوم الدین جو اللہ کے عقاب اور عذاب کا خوف ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ان تینوں کے بعد اللہ کی محبت، اللہ کی ثواب کی امید، اور اللہ کے عذاب کے خوف کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. گویا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عابد کے اندر اپنے معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے انتہا غائب درجہ محبت ہو، اللہ کے ثواب اور اس کی جنت کی امید ہو، اور اللہ کے عقاب کا ڈر بھی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم محبت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی جنت چاہیے. کچھ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے اور نہ وہ محبت کے پیش نظر بلکہ ہم کو اس کی عقاب کا ڈر ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ محبت الہی, رجاء و ثواب اللہ, اللہ کے ثواب کی امید اور اللہ کے عقاب اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی تب جا کر وہ عبادت ہوگی. گویا محبت, رجا اور خوف یہ تینوں ارکان عبادت ہیں, اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. الحمدللہ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین سے محبت کا اظہار کہ وہ منیم ہے اور جو نعمت کرنے والا ہے وہ اسی لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اور دوسری آیت الرحمن الرحیم جو اللہ رب العالمین سے ہماری رجا اور امید جوڑتا ہے, اور تیسری آیت مالک یوم الدین جو اللہ کے عقاب اور عذاب کا خوف ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ان تینوں کے بعد اللہ کی محبت, اللہ کی ثواب کی امید اور اللہ کے عذاب کے خوف کے بعد فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. گویا عبادت کے لیے ضروری ہے کہ عابد کے اندر اپنے معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بے انتہا غایت درجہ محبت ہو, اللہ کے ثواب اور اس کی جنت کی امید ہو, اور اللہ کے عقاب کا ڈر بھی ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم محبت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کی جنت چاہیے. کچھ کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں چاہیے اور نہ وہ محبت کے پیش نظر بلکہ ہم کو اس کی عقاب کا ڈر ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ محبت الہی, رجاء و ثواب اللہ, اللہ کے ثواب کی امید اور اللہ کے عقاب اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ جب عبادت کی جائے گی تب جا کر وہ عبادت ہوگی. گویا محبت, رجا اور خوف یہ تینوں ارکان عبادت ہیں, اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ دو فقرے پر مشتمل ہے. پہلے جملے میں کہا گیا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبد و فعل پر ایاک معمول کو مقدم کیا گیا حصر کا فائدہ دینے کے لیے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. گویا عبادت تیرا ہی حق ہے, تیرے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں. لیکن افسوس یہ کہ ہم ایک طرف تو یہ اقرار کرتے ہیں اپنی نمازوں میں اور پھر بڑی بڑی عبادتیں اللہ کے علاوہ کے لیے ہم جائز بھی سمجھتے ہیں اور شوق سے بھی کرتے ہیں, اور کوئی ہمیں منع کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ تن جاتے ہیں یا اولیاء وہ اصفیاء اور بزرگوں کا مخالف اس کو گردانتے ہیں. نہیں نہیں, ہرگز نہیں. اولیاء سے محبت ضروری ہے, علماء سے محبت بھی ضرور کرنی چاہیے, لیکن اللہ کی عبادت و بندگی میں کسی نبی کا کسی ولی کا کوئی ساجہ نہیں. ایاک نعبد, بندہ اس کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پیدا ہی کیے گئے عبادت ہی کے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورۃ الذاریات آیت نمبر 56. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا, تو بندگی صرف اللہ کا حق ہے اور اسی کے لیے انجام دیا جانا چاہیے. دوسرے فقرے میں اللہ نے کہا وہ ایاک نستعین, اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ استعانت, طلب مدد, یہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے. عبادت ایک جامع لفظ ہے, ہر اس قول ہر اس فعل کو شامل ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے, جس سے اللہ راضی ہے. العبادہ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنۃ, ہر ظاہر و باطن قول و عمل جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ عبادت ہے. تو اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو استعانت بھی عبادت کی قسم ہے, لیکن الگ سے اس کو بیان کیا گیا, اور شاید عبادت کو استعانت پر اس لیے مقدم کیا گیا کہ اللہ کا حق کی عبادت بندوں کی ضرورت پر مقدم ہے, بندوں کی حاجات پر مقدم ہے. تو اس لیے عبادت کو مقدم کیا گیا اور استعانت کو مؤخر کیا گیا. نیز استعانت کو عبادت کے بعد لانے سے ایک فائدہ یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین کی استعانت اور مدد کے محتاج ہیں. جب تک اللہ تعالیٰ کی اعانت اور مدد شامل حال نہ ہو, ہم نے کا کوئی ایک بندگی بھی اللہ کے لیے انجام نہیں دے سکتا. اب استعانت میں ظاہری کچھ عادی امور ہوتے ہیں, جیسے کھانا لاؤ, پانی لاؤ, یا کسی نوکر چاکر سے کوئی کام لیا, بیوی سے کوئی خدمت لی, یا کسی کو خیر کے اوپر بلایا اپنے تعاون کے واسطے. یہ جو امور عادی امور ہیں جو انسان سے متعلق ہیں یا جن کو آپ اسباب کہہ لیجئے, تو یہ دنیا عالمی اسباب ہے. اس حیثیت سے تو ہم ایک دوسرے سے بھی مدد لیتے ہیں, لیکن ما فوق الاسباب جو چیزیں ہیں جس پر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا, جیسے اولاد دینا, شفا دینا, گم شدہ کو آپ کے پاس حاضر کر دینا وغیرہ چیزیں جس پر صرف اللہ قادر ہے, یہ استعانت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، عبادت صرف اللہ کے لیے کیجیے اور استعانت صرف اللہ سے چاہیے. اگر آپ ان امور میں جس پر بندہ قادر نہ ہو، اگر آپ غیر اللہ سے استعانت چاہتے ہیں تو آپ شرک اکبر کے مرتکب ہوتے ہیں والعیاذ باللہ. اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. اب یہاں سے بندہ دعا کرتا ہے اپنے رب، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، اور اگر تو نے اپنے فضل سے صراط مستقیم پہ لگایا ہے تو اللہ صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما. صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم سیدھی راہ، بالکل سیدھی راہ، اور وہ اللہ کی راہ، کتاب و سنت کی راہ. بدعات اور شہوات کی راہیں کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری یہ راہ سیدھی راہ ہے، قرآن و سنت کی راہ، اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہی سیدھی راہ، اس کے علاوہ سبل کی پیروی نہ کرو ورنہ صراط مستقیم سے منحرف ہو جاؤ گے. اور وہ راہ ہے سبل متفرقہ جو ہم کو اور آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دیں گی، وہ شہوات و بدعات کی راہ. صراط مستقیم پر اللہ ہم کو گامزن رکھ، اپنی کامل مکمل شریعت پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی شکل میں محفوظ ہے، اے اللہ نبی کی سنت پر اور اپنی کتاب قرآن مجید کے اوپر ہم کو قائم رکھ. صراط مستقیم علم و عمل کی راہ، کہ جو کچھ ہم شریعت کی باتوں کو سیکھیں، جانیں، سنیں، ان باتوں پر عمل کریں. علم اور عمل کی راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور یہی وہ راہ ہے جو انبیاء کی راہ تھی، صدیقین کی، شہدا کی اور صالحین کی تھی. اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر گامزن رکھ، وہ صراط مستقیم جن پر تیرے منعم علیہ بندے قائم رہے. منعم علیہ کی جو راہ، اور منعم علیہ کون ہے؟ نبی، صدیقین، شہدا، صالحین. اور یہ راہ کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو بلا چونو چرا اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی تابعداری کرتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ ہوتا. تو صراط مستقیم پر اللہ گامزن لگ. صراط مستقیم منعم علیہ کی راہ ہے، اور منعم علیہ وہ بنتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتیوں فرما بردار تھے. گویا صراط مستقیم اللہ اور اس کی اطاعت کی راہ ہے، ایمان، علم اور عمل کی راہ ہے. آگے فرمایا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ وہ راستہ ہمیں نہ دکھلا، اس راستے پہ کبھی نہ چلا جن راستوں پر چلنے والے تیرے غضب کے شکار ہوں، اور نہ وہ راہ دکھلا جو گمراہوں کی راہ. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود، کیا جرم تھا ان کا؟ علم تھا، عمل نہیں تھا. بہت زیادہ جانتے تھے شریعت کی باتیں لیکن عمل بہت تھوڑا کرتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرتے تھے. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کے، وہ دنیا کی دولت کے، دنیا کی دولت کروڑوں کے بھی ہو تو آخرت کی نعمت کے مقابلے میں ثمن قلیلی تو ہے. وہ اللہ کی آیتوں کو بدل دیتے تھے، بیچ دیتے تھے، شریعت کے احکام کو رد و بدل کر دیتے. تو علم تھا، عمل نہیں تھا، تو وہ راہ نہ دیکھا. اور بالین سے مراد نصارہ، جن کے پاس علم نہیں تھا لیکن زہد و اتقاء بہت تھا. تو بغیر علم کے عمل کرنا، بغیر شریعت کے دلائل کو معلوم کیے ہوئے عمل کرنا، یہ ضالین کی راہ ہے. اور علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا، یہ یہودیوں کی راہ ہے جو مقصرین تھے، متساہلین تھے، جو دین سے دور رہنے والے تھے. تو کہا گیا کہ اللہ علم و عمل کی راہ دکھا، کتاب و سنت کی راہ دکھا، ایمان اور استقامت نصیب فرما، حق پر قائم رکھ جو منعم علیہ کی راہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کی راہ. یہ اللہ ان راہوں سے بچا جن پر چل کر کے بندے تیرے غضب کے شکار تھے، جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، یا جن کے پاس علم بالکل نہیں تھا اور عمل زیادہ کرتے تھے، حاتیب لیل کی طرح، رات میں لکڑی چننے والے کی طرح، جو سانپ کو بھی کبھی کبھی لکڑی سمجھ کر اپنے گٹھر میں باندھ لیتا ہے. اور آخر میں ہم کہتے ہیں آمین. اے اللہ ہماری اس جامع دعا کو جو ہم نے سورہ فاتحہ میں کی ہے اس کو قبول فرما. بڑا پیارا لفظ ہے، یہودیوں کو اس کلمے سے بڑا حسد تھا کہ اتنا مختصر لفظ اور اتنا جامع لفظ شاید کسی اور شریعت میں نہ رہا ہو، تو یہودیوں کو حسد تھا. بہرحال یہ سورت جو مختصر سی سورت ہے، ساتھ چھوٹی آیتوں پر مشتمل ہے، اور میں نے سرسری طور پر اس کی تفسیر آپ کے سامنے کی ہے. یہ بہت ہی جامع سورت ہے، ام القرآن ہے سورہ فاتحہ، ام القرآن، اصل قرآن ہے. اسی کی تفسیر پورے قرآن میں اللہ نے پھیلائی ہے. دیکھیے تو یہ صورت مختصر ہونے کے باوجود اللہ کی توحید اور اس کی توحید کی تینوں قسموں پر شامل ہے، ایمان بالآخرت پر شامل ہے اور ایمان بالرسالت والنبوت پر بھی، کیونکہ صراط مستقیم ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بتایا اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، افضل نبی کی حیثیت سے آپ تشریف لائے، تمام انبیاء کے امام اور افضل تھے اور آپ کی امت میں ہونے کی وجہ سے ہم افضل الامم بنائے گئے. تو صراط مستقیم وہ راہ ہے جو راہ انبیاء کرام نے دکھائی اللہ کے حکم سے. تو اس میں ایمان بھی نبوت بھی ہوا، ایمان بھی، اور پھر صراط مستقیم جیسا کہ میں نے عرض کیا کتاب و سنت کی راہ، افراط و تفریط سے بچی ہوئی راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں. تو اس سے بدعات اور شہوات کی راہیں بھی کٹ گئی، صراط مستقیم پر جو قائم رہے گا ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بدعات اور شہوات سے اجتناب کرے گا. پھر عبادت کا ذکر آیا، استعانت کا ذکر آیا اور اس طریقہ سے گمراہ فرقوں کا بھی اس کے اندر بیان آیا. اس طریقہ سے آپ یہ سمجھیے کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی جو مثال پیش کی جاتی ہے وہ الحمدللہ اس سورت پر فٹ ہے. اخیر میں میں ایک بات ضرور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سورت کو الصلاۃ بھی کہا گیا ہے. اس میں آیا ہے اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبد نصفین، اور اس کی تفسیر سورہ فاتحہ کی آیتوں سے کی گئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور بندوں کے درمیان بانٹ دیا ہے. اور فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین نماز کے اندر، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم تو میرے بندے نے میری تمجید و توصیف بیان کی. اس طریقہ سے سورہ فاتحہ کی وضاحت ہوتی ہے. اور جب وہ اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے، کیونکہ ان آیتوں میں بندے نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت کی طلب مانگی ہے، صراط منعملہ کے راستے کی چاہت پیش کی ہے اور ضالین اور مغضوب علیہم کے راستے سے پناہ چاہا ہے. تو اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو الصلاۃ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سورت مکمل سورت نماز ہے، یعنی اس کے بغیر کوئی نماز نماز نہیں ہوتی. اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب، کوئی نماز کسی کی کوئی بھی نماز، صلاۃ لا نفی جن صلاۃ کے اوپر ہے، نکرہ ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے، کوئی بھی نماز فرض ہو، نفل ہو، امام ہو، منفرد ہو، مقتدی ہو، کوئی بھی نماز، کسی کی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے مکمل نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا صحیح سمجھ اور صحیح فہم ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، اور جو احکام اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان کیے ہیں اور جس کی تفسیر میں پورا قرآن مجید بھرا ہے، جس کی تفسیر پورے قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ اس صورت کو سمجھنے اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس کو برتنے اور عمل کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے. انہ تعالیٰ رؤوف رحیم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ و رسولہ نبینا محمد